اب اس کے بعد بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 18 اور 19، 18 اینڈ 19، ان دونوں کا ٹاپک تقریباً ایک ہی ہے، ان کو ہم اکٹھا دیکھیں گے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دے دی کہ بے شک وہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی کہ وہی حاکم ہے انصاف کا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اگر اس کے الفاظ پہ توجہ کرے نا تو سورۃ آل عمران کی سب سے اسٹرانگ آیت ہے یہ، آیت شہادت بھی کہتے ہیں اس کو. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کر دیا. کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توحید کی گواہی دی ہے اس سے کیا مراد ہے. ایک عربی کی تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، اس میں مفسر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتاب کے ہر صفحے پر اپنی توحید کے ایسے روشن اور اٹل دلائل ثبت فرما دیے ہیں جن سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے اس بات کا اپنے لفظوں میں؟ کہ اس کائنات میں آپ جہاں بھی نگاہ اٹھائیں گے نا، درختوں پہ، پتوں پہ، پہاڑوں پہ، بارش پہ، گرمی پہ، سردی پہ، ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی گواہیوں کی سٹیمپ دکھے گی. دکھتی ہے آپ کو؟ جب برف گرتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ گواہیاں دکھ رہی ہوتی ہیں؟ کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کیسے ہے کہ ہر چیز بول بول کے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا. سچ ہے نا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں بنا سکتا کسی طریقے سے بھی. اور پھر آگے لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کتابوں میں توحید کے مسئلے کو یوں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. تو دونوں باتوں کو جمع کر لیں تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی توحید پہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ایک چھوٹی سی گواہی ہوتی ہے جو اللہ کی اس بڑی گواہی کے ساتھ مل جاتی ہے، اسی لیے اس کو تصدیق کہتے ہیں. آمنا و صدقنا. تصدیقم بالقلب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے. تو شہیدہ کا لفظ چونکہ اللہ کے لیے آیا ہے تو یہاں بیان کرنا اور آگاہ کرنے کے معنوں میں بھی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا اور یہ بات بیان کر دی کہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کے سوا کسی اور کی طرف نظریں نہ لگاؤ. اور کس نے یہ گواہی دی؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے. فرشتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ آسمانوں میں رہتے ہیں. آج ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ غیب کے پردوں میں، لیکن فرشتے ہمارے لیے تو غیب ہیں، لیکن اللہ عالم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ وہاں سے گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں، ہم تمہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آسمانوں پہ ایک ہی خدا ہے. ہم تو اپنے ایمان کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، تو فرشتے اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اللہ ایک ہے. اور کمینڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کمینڈ میں فرشتے کام کرتے ہیں، تو فرشتے اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ذات کی طرف سے کمینڈ مل رہی ہے، اور ایک ہی ذات ہے کہ جو ہمارے لیے احکامات نازل کرتی ہے. تیسری گواہی، وہ اولو العلم، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہے اصل بات جس پہ انسانوں کو توجہ کرنی ہے. علم والوں کی شان میں اگر قرآن پاک کی کوئی اور آیت نہ ہو اور کوئی دوسری بات یا کوئی حدیث نہ ہو، لیکن یہی آیت بیان کر دی جائے نا، تو علم کی شان سمجھ آئے گی. کہ علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قائمم بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس نے اس کائنات میں انصاف قائم کیا ہوا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی مگر وہی غالب اور حکمت والا ہے. علم والے کی گواہی کہاں سے نکلتی ہے؟ علم جو ہوتا ہے نا، یہ معرفت دیتا ہے. آپ نے ابھی صرف 3 پارے تقریباً پڑھے ہیں، پورے بھی نہیں بلکہ ابھی تو سمجھیں کہ 2.5 پارے پڑھے ہیں. کیا ان 2.5 پاروں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جو پچھلے 20, 25 یا 30, 35 سال کی عمر میں تھا، اس میں اور اس میں آپ کو کوئی فرق دکھتا ہے؟ یقیناً دکھے گا نا، یہ علم کی شان ہوتی ہے. آپ کسی کے بارے میں جب جانتے ہی نہیں تو آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اسی لیے علم کے راستے اللہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اور اگر اس علم پہ خواہشات کا پانی نہ چڑھے جو پچھلی آیت میں گزر گیا، زجین الناس، تو یہ علم آپ کو سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچاتا ہے کہ پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں، فوکس ہو جاتے ہیں اور آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو پسند فرماتے ہیں. ایک قول آتا ہے، امام ابن کثیر اور امام غزالی وہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا تذکرہ کیا. یعنی اللہ کی گواہی ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے، فرشتوں کی گواہی بہت بڑی بات ہے، اور علم والوں کی گواہی جب اس کے ساتھ ملا دی گئی، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سٹیج بنا ہوا ہو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتوں کے ساتھ چند علم والوں کو بلا لیا جائے کہ آپ بھی ادھر آ کے بیٹھیں. کوئی اپنی شان کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ لیکن یاد رکھیے، ہر علم ایسا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہیاں دی جائے، بلکہ یہاں العلم ہے. آپ دیکھیے اولو کے بعد العلم کا لفظ ہے، اور العلم کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن اور سنت کے لیے آتا ہے. خاص علم، یعنی اگر گرامر کی روشنی سے دیکھیں تو یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. علم وہ جو اللہ کی معرفت کا علم ہے. اس سے مراد کوئی ہمارا 5-6-7 سال کا کورس نہیں ہے جو ہم العالم کا کورس کرتے ہیں، یا عالمہ کا کورس، یا فاضل کا کورس، یہ وہ کورس نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ کی خشیت کو پیدا کر دے. سورۃ فاطر میں بھی آتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو اس کے علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو اصل علم جو ہے نا، وہ خشیت کا نام ہے. آپ پورا قرآن بھی پڑھ جائیں اور آپ کے دل میں خشیت نہیں ہے نا، بلکہ آپ اور ہی اب مغرور ہو گئے ہیں کہ آپ تو بہت سیکھ لیا ہے، اور ہی اکڑ اکڑ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ علم والے نہیں ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اللہ کا خوف پیدا کرے. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. امام بغوی اس کو لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ کی بستی کو دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے. کہنے لگے یہ تو بالکل وہ بستی لگتی ہے جس کی تورات میں پیشن گوئی کی گئی، کیونکہ ان کے موجود تھی یہ باتیں، اور اسی میں آخری نبی آئیں گے. یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کو وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں کوئی ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ بات سنی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جو ہی آپ کو دیکھا، وہ ساری صفات جو تورات میں آپ کی تھی وہ آپ کے اندر ان کو دکھنے لگیں. اب ان کے دل کو یقین ہوا، کہنے لگے کہ کیا آپ محمد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگے کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا کہ میں ہی یہ ہوں. اسی طرح جو سوال کرتے گئے وہ جواب دیتے رہے. کہنے لگے اگر آپ ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. کہا پوچھو. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، گواہی کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اور یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا ایک خاص عمل بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا رب، اے پروردگار، میں بھی اس پہ گواہ ہوں. آپ دیکھیں کہ کام بندہ اللہ کی گواہی میں کیسے گواہی ملاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے گواہی دی ہے نا تو میں بھی اسی کی گواہی دیتی ہوں. ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو کہ جیسے ہم نے سنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تو ہم نے بھی چپکے سے کہا اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی اس کی گواہی دیتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اس کو پڑھ کے یہ کہے کہ وہ انا علی ذالک من الشاہدین یا ربا کہ اللہ میں بھی اسی پہ گواہی دینے والوں میں سے رب, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں. میرا دل تھا کہ ایک طویل روایت جس میں ایک عمل کی بات ہے اس نیت سے آپ کو پڑھ کے پوری سناؤں گی. ابو عامش ہیں وہ ایک دفعہ کہیں گزرے, میں آپ کو سنا دیتی ہوں کیونکہ ویسے مزہ نہیں آتا اپنے لفظوں میں پڑھنے کا, اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو یہ پورا سنایا. ایک شخص ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ گیا تجارت کے لیے, وہاں عامش کے قریب ٹھہرا. رات کو عامش تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے, یہی شاہد اللہ انہ لا الہ, اور اس کے اگلی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھا تو کہنے لگے کہ وہ انا اشہد بما شہد اللہ بہ, کہتے ہیں میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی. واستودی اللہ حاضی شہادت وہی علی عند اللہ ودیا, اور میں اس گواہی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ میری امانت کو اپنے پاس رکھ لے. پھر کئی بار اگلی آیت پڑھی ان دین عند اللہ الاسلام, کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو خیال کیا کہ یہ شخص یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ سکتے. دیکھیے اس دور میں لوگ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. کہنے لگے میں انتظار میں ہوا کہ صبح ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس آیت کے بعد یہ کیوں کیا. صبح ہوئی, کہتے ہیں کہ میں عرض کیا ابو محمد کیا بات ہے جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور آپ نے یہ بات کہی, تو مجھے بتائیے. اچھا اب آگے وہ جو ہے نا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں کیسے بتا دوں. کہنے لگے اچھا میں ایک مہینہ بھر اگر آپ کی خدمت میں رہوں یعنی آپ کی خدمت کروں تو پھر یہ حدیث بیان کروں. کہا نہیں. کہتے ہیں میں ایک مہینہ ان کے پاس رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اتنی جلدی بتا دوں, اور پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو سال بھر تک بیان نہیں کروں گا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس حدیث کے سننے کی خاطر سال بھر تک ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا. جب پورا سال گزر گیا تو میں نے کہا ہے ابو محمد جو ان کی کنیت تھی جن کا تذکرہ ہے, سال گزر چکا. انہوں نے کہا اچھا اب سن. میں نے ابو وائل کی حدیث بیان کی تو اس نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں, میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. یہ بات انہوں نے ایک سال کے بعد بتائی. یہی وجہ سوچ رہے تھے آپ بھی, ہے ہمارے اندر اتنا صبر, ہم کہتے ہیں نہیں تو نہ سے, ہم تو ایک سال میں پتہ نہیں کیا لے لیں گے. یعنی علم کا کتنا حرص تھی, کتنا شوق تھا. اسی طرح وہ ایوب الانصاری کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ہر نماز فرض کے بعد سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور شہید اللہ ولی آیت اور اللہم اگلی آیتوں میں ارک اللہم مالک الملک توت الملک والی آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے جس میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے. یہ روح المانی یہ کتاب ہے عربی کی اور دہلمی کے حوالے سے ہے. تو واللہ عالم بات یہ ہے کہ یہ گواہی چھوٹی نہیں ہے, یہ بہت بڑی گواہی ہے. جس کے دل کو اس گواہی کا یقین ہو جاتا ہے نا پھر وہ اس کے بعد کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں, پہلے تو اپنی وحدانیت کی گواہی دی اور اب بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے. لیکن ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. وجہ کیا تھی؟ بغیا بینهم, آپس کی ضد کی وجہ سے, بغی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. اس ایک آیت نے کتنے ہی مسائل کو حل کر دیا. پیچھے تذکرہ ہوا تھا کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا, اور آج تو کثرت ایسے گروہ کے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر دین ٹھیک ہے, جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اس کو اس کے مذہب کے مطابق انٹرٹین کیا جائے گا اور اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نگاہوں میں یا اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے، قابل قبول دین، کل قیامت کے دن جس کی بنیاد پہ جنت ملے گی، تو وہ اسلام کا دین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، پہلے دین کو دیکھ لیں پھر اسلام کو دیکھیں گے۔ لفظ دین جو ہے نا، یہ طرز زندگی، طریقہ عبادت، زندگی گزارنا، معاملات کیسے ہوں گے، ان سب کے لیے آتا ہے۔ یعنی زندگی میں کوئی انسان کیا کرے کیا نہ کرے، یہ ساری چیزیں دین کے نام پہ آتی ہیں۔ دانا یا دین اسے یہ لفظ ہوتا ہے، اصول، احکامات، ان سب کے لیے لفظ دین ہے، روش، طریقہ کار، منہج، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اسلام ہے۔ اب جب لفظ اسلام آتا ہے نا، تو ہم سارے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری بات ہے۔ حالانکہ اصل اسلام کیا تھا، اس کی بہت زیادہ جامع تعریف آپ کو لکھاؤں گی۔ عربی میں نہ لکھ سکیں کوئی بات نہیں، اردو میں اپنے لفظوں میں لکھ لیں، لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو کئی جگہ پہ مدد دے گا، مدد اس سے ملے گی آپ کو کہ واقعی دین کیا ہوتا ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اسلام کیا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، ہوا اتباع رسل فی مباسہم اللہ بہ فی کل حین حتی ختموا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ اپنے لفظوں میں بولوں گی تو پھر آپ لکھ سکیں گے، ہر دور کے نبی پر جو کچھ نازل ہوا اس کو ماننے کا نام اسلام تھا، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ ٹھیک ہے، تو بات واضح ہو گئی نا۔ ہر دور کے لوگ جو اپنے نبی کو مانتے تھے، اس کے طریقوں پہ چلتے تھے، وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح کو کی تھی۔ اور ہر دور کے نبی نے اپنے لیے لفظ مسلم استعمال کیا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، وہ امر تو انکون امن المسلمین، سورہ یونس کی آیت 72 ہے، کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دور آتا ہے، انہوں نے کیا دعا مانگی، سورت بقرہ کی آیت 128 میں ہم پڑھ چکے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلمت لک، کہ اللہ ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا اور ہماری اولادوں کو ایک مسلمان امت بنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریوں نے کیا کہا تھا، وَشْخَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ سورہ آل عمران ہی میں ہم آیت 52 میں پڑھیں گے۔ تو ہر دور میں ہر نبی نے اپنے لیے لفظ مسلمان استعمال کیا، لیکن آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع۔ بس یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ یہود اور نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تھے، ان میں سے جنت میں جائیں گے۔ یہ جملہ لکھ لیں، یہ بات بڑی دیر سے ایسے سمجھ آتی ہے جب کچھ آگے بڑھ جائیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس پہ ہلکا سا بتا دوں کہ یہود، نصارہ یا پچھلے ادیان جو آج نہیں ہے، ان میں سے بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ سوچنا کہ جو آج کے دور کے مسلمان، جس کو آپ امت محمدیہ کہتے ہیں، صرف یہ جنت میں جائے گی، یہ غلط ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں وہ نہ سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ ان کو پوری بات نہیں پتا۔ آپ پوری انسانیت ہے نا، اس کو دو حصوں میں کر لیں، شروع سے لے کے، آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دور، جو بہت زیادہ دور تھا، اس میں مختلف دور ہے، اس میں سے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کون جائیں گے؟ جنہوں نے اپنے وقت میں نوح کو مانا، جیسے 80 لوگ، حضرت ابراہیم کو مانا، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12-14 لوگ جو حواری تھے، یہ سب جنت میں جائیں گے. اب یہاں سے لے کے یہ وقت ہے محمد رسول اللہ کا. اب جنت میں جانے کی ایک شرط ہے، اور وہ کیا؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، اس کا خلاصہ نوٹ کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ سن لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گیا، اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، تو وہ جہنمی ہے. اور آپ نے قسم کھا کے کہا تھا یہ بات کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. آج کے دور میں کسی کے جنتی ہونے کی یہ شرط ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں. آج کے دور کے یہود اور نصارہ کے لیے بس ایک ہی چھوٹی سی چیز ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مان جائیں گے ان کی باقی ساری نیکیاں کام میں آئیں گی. اس کے علاوہ اگر اب آپ آج یہ کہہ دیں کہ ہر ایک اچھا ہے وہ اچھا ہے، تو یہ اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والی بات ہے. لیکن یہ لگتی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی لیے بعض لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں. تو ذہن ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ان دین عند اللہ الاسلام. دیکھیے بہت سمپل ہے، لوگ کہیں کیوں، ایک سوال ہوتا ہے کیوں کا. کیوں تو اصل میں وہ ٹیڑھ پن کی علامت ہے نا. لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آپ کو اس کے نوٹ پسند ہو؟ 100 کا نوٹ آپ کو پسند ہے، 50 کا پسند ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے بنا دیا. آپ اس کی جگہ آپ پلاسٹک کا کوئی نوٹ پیش کریں، وہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ ان کا ہے، ان کی مرضی ہے نا. تو اللہ کی مرضی ہے وہ کیا قبول کرے کیا نہ کرے. کل قیامت کے دن جنت یا جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. تو اس کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے. دین کی بات کرنے کے بعد آگے جو پیغام ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، مگر کب؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کیوں ہوا اختلاف؟ آپس کی ضد کی وجہ سے یا سرکشی کی وجہ سے. آیت بہت ہی زیادہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. شروع میں بات ہوئی کہ دین تو ہے بس اسلام، اور وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھ چکے کہ ہر دور کے پیغمبر کی اتباع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اتباع محمدی. ایکسپیکٹ کروں گی کہ یہ جملہ باپ کو حفظ ہو جانا چاہیے. اسلام کیا ہے؟ ہر دور کے نبی کی پیروی کرنا، نبی کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا اس کو ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اتباع محمدی کا نام دین ہے، اللہ کے نبی کی اتباع. اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے. اب شروع سے یہی تھا، لوگ حق پہ تھے، ایک ہی دین تھا سب کا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَمَخْتَلَفَ، اور اختلاف ہوا. یہاں سے بات ہو رہی اختلافات کی، اور اختلاف ہونے کی وجوہات پتہ چلتی ہیں کہ یہ اختلاف جو تھا یہ علم والوں میں ہوا. یہ وہ جملہ ہے یا یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا؟ کہ جی بس کیا کریں کہ لوگ تو ہمیشہ اختلافات کرتے ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہاں ہمیں اختلافات کی حقیقت بھی معلوم ہونی چاہیے. نوٹ کیجئے گا کہ اختلاف کی عموماً تین وجوہات ہوتی ہیں. پہلی بڑی وجہ ہوتی ہے لا علمی، علم کا نہ ہونا. یہ اختلاف کب دور ہو جاتا ہے؟ جب علم آ جاتا ہے. مثال دوں گی کہ اندھیرا ہو اور آپ کو کوئی رسی دکھے، 5-6 لوگ اس کو محسوس کریں، کوئی کہے گا یہ رسی ہے، کوئی کہے گا نہیں شاید یہ سانپ ہے، کوئی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ پائپ ہو، کوئی کہے گا یہ نیلی ہے، کوئی کہے گا یہ کالی ہے. لیکن جو ہی آپ بلب جلائیں گے، علم آ گیا، رسی واضح ہو گئی کہ رسی کس رنگ کی تھی. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور عموماً جو لوگ لا علمی کی وجہ سے دین والوں سے یا دین داروں سے یا دین سے دور ہوتے ہیں، جو ہی ان کو علم کی روشنی مل جاتی ہے وہ کھلے دل سے دین کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پلٹ آتے ہیں واپس اپنی اصل کی طرف. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے اختلاف کی, اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. علم آنے کے بعد جو اختلاف ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ اختلاف ہوتا ہے جو خالص نیت کے باوجود طرز فکر کی تبدیلی, سوچ کی تبدیلی, حالات, ماحول کا فرق, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اسی مثال کو آگے بڑھاتی ہوں. مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کو یہاں ٹیمپریچر بالکل نارمل لگ رہا ہوگا, کچھ کہیں گے نہیں لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی سردی ہے, ہیٹ تیز ہونی چاہیے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہیٹر کے بہت قریب بیٹھے, وہ کہیں گے نہیں لگتا ہے کہ بہت گرمی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کپڑے موٹے پہنے ہوئے. اب یہ اختلاف کیا ہے؟ اچھی نیت کے ساتھ ہے, کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. یہ کیسے دور ہوگا؟ تھوڑی بہت سیٹنگ کر لیجیے آپ. جو موٹے کپڑے پہن رہے اس کو گرمی لگ رہی ہے, وہ اپنا سویٹر اتار دے. جس کو سردی نہیں لگ رہی ہے وہ سویٹر پہن لے. جو ہیٹر کے قریب ہے وہ دور ہو جائے, اور جو مطمئن ہے صحیح سمجھ رہا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے. اختلاف دور ہو جائے گا نا. تو وہ اختلاف جو خالص نیت کے باوجود ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی دلائل ملے, کسی کو کوئی دلائل ملے, کسی نے کسی اینگل سے دیکھا, کسی نے کسی رخ سے دیکھا, یہ اختلاف جو ہوتا ہے نا یہ دنیا میں نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ, اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو یہ اختلاف نقصان نہیں دے گا. اس میں آپ چاروں ائمہ کرام کی رائے کو لے سکتے ہیں. ایک مسئلے میں ایک دکھتی ہے, دوسرے کی دوسری دکھتی ہے. سب کی نیت خالص تھی لیکن ذہنی استعداد فرق تھی اور ماحول کا فرق ہو سکتا ہے. اب دنیا میں اس اختلاف کی وجہ سے فرقے بندیاں ہو گئیں جو نقصان دہ ہیں, لیکن ہم یہ نہیں امید کر سکتے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاروں میں سے کسی ایک امام کو رسوا کرے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ٹھیک تھے یا وہ ٹھیک تھے. ہاں جس موضوع پہ وہ ٹھیک تھے کہا جائے گا یہ اس پہ ٹھیک تھے, لیکن پکڑ نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو, اور اللہ بہتر جانتا ہے اپنے معاملات کو. تیسری جو قسم ہوتی ہے نا اختلاف کی, وہ بدنیتی پہ مبنی ہوتی ہے, جس میں انسان کی نیت ہی بری ہے. کسی خاص چیز کو پروموٹ کرنا, کسی ایک کو فتنے میں ڈالنا. مثلا یہی ماحول کی بات ہم کر رہے تھے. پہلا اختلاف تھا کسی کو گرمی لگی سردی لگی, نیت ٹھیک تھی. لیکن اب ایک شخص اس نیت سے اس روم میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے یہ پرسکون ماحول جو ہے نا اس کو خراب کرنا ہے, اور یہ جو قرآن کی تاثیر ہے نا اس کو دل پہ نہیں اترنے دینا, اس کو کم کرنا ہے, اور لوگوں کو اتنا ادھر ادھر لگا دوں کہ سبق ہی نہ پورا ہو. وہ کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دے گا, فتنہ چھوڑ دے گا. ایسا اختلاف دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. اور عموماً یہ وہ اختلاف ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر دنیا کے اندر بہت مختلف قسم کے رویے پیش آتے ہیں. جب بھی کبھی آپ علم والوں کو دیکھیں اور علم والے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے دیکھیں تو چیک کرنا چاہیے کہ یہ اختلاف کیسا ہے. بعض لوگ اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں, بعض وہ موضوعات چھیڑتے ہیں کہ جس کے بعد لوگوں پہ کھل جائے کہ یہ بندہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کس سوچ کا حامل ہے. ایسے تمام لوگوں کی وجہ اللہ نے بتا دی کہ بغیم بینہم. اس آیت میں تیسرے اختلاف کا تذکرہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کی نظر میں اسلامی تھا لیکن پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا. یہاں یہ جو لفظ ہے نا فاختلفوا, یہ مخذوف ہے. محذوف کہتے ہیں حذف, ایلیمینیٹیڈ ہے, دکھ نہیں رہا, اصل میں معنی تو دے رہا لیکن موجود نہیں. تو فاختلفوا یعنی لوگوں نے اس سچے دین سے اختلاف کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف شروع ہو گیا. اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ یہ اختلاف کن لوگوں میں تھا؟ ان پڑھوں میں تھا, لا علموں میں تھا؟ نہیں. ومختلف الذین اوتوا الکتاب, یہ اہل کتاب کا, کتاب والوں کا, علم والوں کا اختلاف تھا. اصل میں یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہود کے باہ میں اختلافات, ان کی فرقہ بندیاں, اسی طرح بعد میں نصارہ کے اختلافات, ان کی فرقہ بندیاں, یہ شروع ہو گئی. اور عموماً اختلافات جو ہوئے وہ کب ہوئے؟ اللہ ممبات ما جا اخم العلم, علم آنے کے بعد. یعنی دونوں کا اپنے اپنے دین کا علم آ چکا تھا. اور اگر اس سے مراد لیا جائے یہود مدینہ کا ٹیکسٹ तो मतलब क्या होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान चुके, पहचान चुके, उनके दिल गवाही दे चुके कि यही है वो मसीहा जो हमारी मुश्किलात को हल करेगा। लेकिन क्यों ना माना, क्यों मुसलमानों के लिए हर वक्त फितने पैदा करते रहे, खड़े करते रहे? इसलिए कि बगयम बैनहुम, दिल में बगी थी। और बगी हसद के लिए भी आता है, सरकशी के लिए भी आता है, नाफरमानियों के लिए भी आता है। वो लोग जो पहले से सवालों का जवाब सोच कर आए होते हैं ना, वो आपके दलाइल से कायल नहीं होंगे। बस दफ़ा लोग आपसे दीन की कोई बात पूछते हैं, आप उनको बड़ी कोशिश से जवाब देते हैं, ये मसला, ये हुक्म, ये हुक्म, लेकिन वो ज़ेरे लब मुस्कुराते रहते हैं और आपकी बात पूरी सुनते थोड़ी हैं। आप जूं ही कोई जुमला बोलते हैं ना, तो वो साथ ही अंदर टोकना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप बोल रहे होते हैं तो वो खामोश होते हैं। इससे पहले कि आप खामोश हो ना, वो फौरन अपनी दलील देंगे। हमारा भी ऐसे होता है, हम भी ये करते हैं, हमारा भी मसलक ये, हमारी वो सोच। बस समझ लीजिए कि हर वो बंदा जो दिल में पहले से कोई राय लेकर आपसे बात करने आया है ना, आप उसको कायल नहीं कर सकते। मत वक्त ज़ाया करें। बाज़ दफ़ा हम कहीं खड़े होते हैं, मैं अब इसको मुख्तलिफ एंगल में आपके सामने रखना चाहूँगी ना, बाज़ दफ़ा तो इल्मी इख्तलाफ होता है ना। जैसे पहले दौर का जो इख्तलाफ था ना लोगों में, वो इल्म की बुनियाद पे थे। यानी आइमाए कराम का अगर इख्तलाफ था ना, तो वो इल्मी इख्तलाफ था। अगर अब्दुल्ला बिन अब्बास और इब्ने मसूद की राय में इख्तलाफ था, तो वो इल्मी इख्तलाफ था। एक इल्म को एक एंगल से देख रहा है, एक एक बात को देख रहा था, कोई दूसरी को। आज के दौर का जो इख्तलाफ है ना, ये ख्वाहिशात का इख्तलाफ है। आज मसला इल्म नहीं है या बेइल्मी नहीं है, ख्वाहिशात नहीं जीने देती। ख्वाहिश कहती है कि सूद को हलाल करो, ख्वाहिश कहती है कि एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी की इजाज़त दो। ख्वाहिश, ख्वाहिश, ये अगली सारी आयतें अब इसी के ऊपर होंगी, क्योंकि सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला में खोल के बता देगा कि इस्लाम होता क्या है। ताकि तुम भी तो सोचो ना कि अगर दीन एक ही है, तो फिर ये जो दीन ही के नाम पे अनगिनत किस्म के फ़िरके नमूदार हो गए, ये क्यों हुए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बग़यम बैनहुम, ये आपस में हसद रखते हैं, ये रकाबत रखते हैं, ये एक दूसरे को एक आंख नहीं देख सकते। इनकी ख्वाहिश क्या है कि किसी एक सोच को प्रमोट किया जाए। इनकी ख्वाहिश ये है कि हम बड़े बने। इनकी ख्वाहिश ये कि हमारा नाम, हमारा फ़िरका बड़ा बने। जहाँ अल्लाह का लफ्ज़ निकल जाता है ना, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे जहाँ बात आएगी कि दीन की सारी कोशिशों का मकसद क्या होना चाहिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करना, कलीमतुल्लाहिल उलिया, अल्लाह ही का कलमा ऊंचा होगा। औलिया अली की मुअन्नस है कलमा की वजह से। जहाँ जिस कोशिश, जिस तालीमी इदारे का, जिस सियासी जमात का, जिस मजहबी गिरोह का, जिस मस्जिद का, जिस भी फोरम का ये मकसद होगा ना कि अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए, लोग अल्लाह से जुड़ जाए, अगर वो इल्मी गिरोह है तो उसमें ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि लोगों की जहालत दूर हो जाए, अंधेरों से दूर हो जाए, वो तो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करेंगे कि हमारा नाम ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, हमारे नाम का स्लोगन बना के ना बना, हमारा बैनर लगा के ना लगा, हमारा झंडा ऊंचा के नीचा, हमारा मसलक ऊपर के नीक, वो तो सबसे नीचे अपना नाम रख देंगे। उनको ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, लोगों को मकसद मिल रहा है। इसके बरक्स जो दूसरी चीज़ है ना, वो सबसे पहले पूछते हैं कि हमारा नाम लिखा कहाँ जाएगा, ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, ये जो काम होगा इसके बाद हमारे मसलक के साथ टकराव तो नहीं होगा, और इसकी वजह से किसी ख़ास शख्सियत के किरदार पे कुछ चीटे तो नहीं पड़ेंगे। जहाँ ये सोच आ जाएगी, समझ लें कि ये शिर्क हो गया। अल्लाह का कलमा बुलंद होने की बजाय किसी और का कलमा बुलंद हो गया, किसी का नाम बुलंद हो गया, ये पोल्यूशन होती है, और ऐसे लोगों को आप कायल नहीं कर सकते। बस दफ़ा मैं लोगों को चुपके चुपके देख रही होती हूँ, यानी इंसान दुनिया में रहता है तो बहुत सारों की बातें सुनता है, और ज़रूरी नहीं कि उस वक्त बोले या बात करे। मैं आप में से भी कुछ लोगों को देख रही होती हूँ, जहाँ कहीं इस क्लास से बाहर आप मिलते हैं ना। अब चूंकि आपको अल्लाह ताला की रहमत से कुछ मिल रहा है ना, यहाँ से मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो हमेशा याद रखिए अपने दलाल ज़ाया ना किया करें। लोहा गर्म होता है ना, फिर ज़र्ब लगती है। मौके का इंतज़ार बहुत अकलमंदी की बात होती है। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपके दिल से ये तड़प निकल जाए कि लोग अल्लाह की किताब से जुड़े, लेकिन कभी लोगों को ये तासुर ना दें कि आप किसी ख़ास नाम के लिए करें। और अल्हम्दुलिल्लाह नाम तो आप नहीं कहते, किसी को भी बुलाएं तो कुरान के लिए बुलाएं। नूरुल कुरान का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल ना करें, वो कुरान की तरफ आएंगे, खुद ही ये नूर आ जाएगा। हमारा मकसद नाम नहीं है। اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختلاف کب ہوتے ہیں؟ جب محبتوں کے مرکز اللہ اور اس کے رسول کی بجائے دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔